نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بنیادیں. محترم حضرات مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا سن 1973 میں بھٹکل آمد کے موقع پر جامع مسجد بھٹکل میں ہوا خطاب bhatkalis.com میں پیش کیا جا رہا ہے. سماعت فرمائیں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وال بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دوستوں میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی تاریخ پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ استعفاء فرماتا ہے وہ وہی ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں کمیوں میں ایک پیغمبر انہیں میں سے نور علیہم آیا تھی وہ ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے وہ سکتی ہیں اور ان کا تذکیہ فرماتا ہے یعنی ان کو سرکل کرتا ہے ان کو مانتا ہے سنوارتا ہے اور ان آیات کا ان تعلیمات کا رنگ چڑھاتا ہے. علیہم کتاب الحکمہ اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی الکتاب کی یعنی قرآن شریف کی حکمت اور حکمت کی. وہ ان کاموں میں قبل رکھی بلاری مبین اگر کہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. یعنی ایک ایسی قوم ایک ایسی امت اور ایک ایسے انسانی گروہ کو اس کے سپرد کیا گیا ہے اصلاح اور تربیت کے لیے جو اپنی انتہائی پستی کو پہنچ چکا تھا. اس لیے اس کو کام وہاں سے شروع کرنا تھا جہاں انسانیت کی حدود بھی مشرق سے شروع ہوتی ہیں, حیوانیت کی حدود ختم اور انسانیت کی حدود شاید شروع ہوتی ہے. یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کو تھوڑے الفاظ کے تھوڑے تغیر اور تبدل سے تین جگہ بیان فرمایا. پہلے سورہ بقر میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے سلسلے میں کہ بات کی ہیں رسول اللہ مطلوع علیہم آیات کا وعلمہم الکتاب پر ذکیہم انکا انت العزیز الحکیم. اے پروردگار میری اولاد میں ایک ایسے پیغمبر کو بھیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے, تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تذکیہ فرمائے. اور تصے کے معنی میں نے پہلے بیان کیا اور ابھی اور تشکیل کروں گا. ان کا انتر عزیز الحکیم بے شک تو بڑا غالب اور حکمت والا ہے. پھر دوسری جگہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بہت بڑا احسان بیان کرتے ہوئے اپنا احسان دکھلاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ اور بات حکیم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ان کاروں ان کو وسیع بنا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بڑا احسان کیا کہ انہیں میں سے ایک ایسے پیغمبر کو مبعوث کیا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان پر اس کا رنگ کرواتا ہے, ان کو ان کی اصلاح اور تربیت فرماتا ہے اور کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ مضمون میرے جیسے انسان کے ذہن میں جو قرآن مجید پر بہت زیادہ عبور نہیں ہے اور حافظ بھی نہیں ہے اتفاق سے خوش نصیب ہے, اسی وقت غور کرنے سے مجھے تین آیتیں ایسی نظر آئیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون بہت اہم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں بہت غریب کر نعمتوں کا انہیں تذکرہ فرمایا ہے. اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے وہ ارکان اربعہ ہیں, چار ستون ہیں. پہلا ستون ہے تلاوت آیات, اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنا دینا. اور دوسرا ستون ہے بعض آیتوں کی ترتیب کے مطابق تزکیہ یعنی ان کی تربیت فرمانا, اور بعض آیت ایک آیت کی ترتیب کے دو آیتوں کی ترتیب کے مطابق دو آیتوں کی ترتیب کے مطابق کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا, کتاب کی تعلیم دینا یہ دوسرا ستون, حکمت کی تعلیم دینا تیسرا رکن, اور زکیہ ان کا تزکیہ فرماتا ہے یہ چوتھا رکن. گویا نبوت کے چار ارکان ہیں, جیسے کہ اسلام کے آپ نے عبادات کے سلسلے میں چار ارکان سنے, نماز, روزہ, زکات, حج, ویسے نبوت محمدی کے یہ چار شعبے ہیں, بہت اہم شعبے ہیں. ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کم سے کم تین جگہ تذکرہ فرمایا ہے اس ترتیب ان الفاظ کے ساتھ, اور علیحدہ علیحدہ اور دوسرے سے آپ سباق میں اور دوسرے انداز سے. تو نتیجے کے طور پر, تعلیم کے طور پر, واقعے کے طور پر اور بہت جگہ اس کا تذکرہ مل جائے گا ان لوگوں کو جن کی نظر گہری اہمیت ہے قرآن مجید کے بارے میں, اور وہ اشارے سے بہت دور تک کی چیز سمجھ لیتے ہیں. تو بھائیو, نبوت محمدی کی یہ چار ارکان ہیں, اور یہ چار ارکان وہ ہے کہ جو ملت امت کی وجود اور بقا اور امت کی ترقی اور امت کے ارتقاء اور امت کے اخلاق, اعمال, عبادات, اس کے مقامات اور اس کے کمالات اور اس کی فتوحات, روحانی اور اخلاقی فتوحات, اس کی تبلیغ و دعوت اور اس کی بلندی اور اس کی اخلاقی بلندی اور تفوق اور اس کی تاثیر اور ہدایت اور اس سے جو عالم کو نفع پہنچا, سب کا سلسلہ ان چار ارکان میں سے کسی نہ کسی رکن پر جا کر ختم ہوتا ہے. بلکہ وہ سمجھئے کہ اس وقت امت میں جو کچھ نظر آ رہا ہے, امت بحثت امت کے, میں ایک انسانی گھروں یا انسانوں کے جنگل کے کا ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ بھیڑ ہے, ایک امبو ہے, ایک گلہ ہے انسانوں کا, جیسے حیوانوں کا گلہ ہوتا ہے, ریوڑ ہوتا ہے. میں انسانوں کے ریوڑوں کا, انسانوں کے گلوں کا ذکر نہیں کرتا. امت بحیثیت امت, جس کو امت کہا گیا ہے, امت کی حیات کا ظہور ان چار ارکان کا رہنے منت ہے, اور امت کے کمالات اور فتوحات اور امت کے سے جو ادارے وجود میں آئے, جو مراکز وجود میں آئے, خواہ وہ علمی مراکز ہوں, خواہ وہ روحانی مراکز ہوں, اور اس سے جن چیزوں کے احیاء ہوا, جو چیزیں زندہ ہوں, ان سب کا نسب نامہ ان میں سے کسی نہ کسی رکن پر جا کر ختم ہوتا ہے. اور حقیقت میں وہ مقتول نسب ہے, وہ ادارہ مقتول نسب ہے, وہ ادارہ صحیح نسب نہیں ہے اگر یہ کہا جائے, اس میں کوئی بے ادبی نہ ہو اور مذاق سلیم پر گرا نہ گزرے, تو میں کہوں کہ وہ صحیح نسب ادارہ نہیں ہے امت کا, جس کا نسب نامہ ان چار ارکان میں سے کسی رکن پر جا کر منتحی نہ ہوتا ہو. وہ مدرسہ صحیح نسب نہیں ہے جس کا نسب نامہ جیسے ہمارا آپ کا تجربہ ہوتا ہے, ایسے ہی امت کے روحانی ظہور کا, امت کے روحانی ارتقاء کا, امت کے علمی ظہور کا, امت کے علمی ارتقاء کا, امت کے علمی وسعت اور فتوحات کا, امت کے باطنی کمالات کا تجربہ رسد بھی ارکان نبوت محمدی کے ارکان اربعہ اور نبوت محمدی کے ان شعبہ چہار گانا, یہ چار جو دائرے ہیں نبوت محمدی کے, ان میں سے کسی نہ کسی دائرے پر جس ادارے کا تجربہ رسم ختم نہ ہو اور جس کا سلسلہ نسب اس سے جا کر متصل نہ ہو جائے, وہ مقصود نسب ہے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نہیں, اور اللہ تعالیٰ کی مسرتیں نہیں. اس لیے ہم عالم اسلام کے ہر صحیح اساس مدرسے کو, ہر جامعہ کو, جس کی بنیاد اس کے تعلق تقویٰ من اول یوم جس کی بنیاد نبوت محمدی کے پیغام پر ہے، جس کی بنیاد تعلیمات نبوی پر ہے، جس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے، جس کی بنیاد صحیح مقاصد پر ہے، ہم ہر اس جامعہ اور مدرسے کا شجر نسل ملاتے ہیں نبوت محمدی کے ان چار ارکان یا ان چار دائروں میں سے کسی دائرے میں. یعلمہم الکتاب، اس سے ہم سارے مدارس اور جامعات کا نثرنامہ ملاتے ہیں. الحکمہ، اس سے ہم اخلاق امت کے اخلاق کا سلسلہ ہم جا کر ختم کرتے ہیں. یعلمہم الکتاب الحکمہ پر، اور حکمت کے معنی جیسا کہ ہمارے استاد الاساتذہ وہاں سید سلمان نبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی میں ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید میں الحکمہ کے لفظ جہاں جہاں آیا ہے اس سے مراد اخلاق، اور انہوں نے ثبوت کے طور پر دو مقامات قرآن مجید کے دو مقامات کی نشاندہی کی ہے. ایک تو سورہ اسراء میں جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام امہات اخلاق، اصل اصول جو اخلاق کے ہیں ان سب کا تذکرہ کیا کہ اول والدین احسانا ان والدین لئن دخل کبرا احدما و کلاہما فلا تقل لہما افو ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما وقل لہما جناح الذل من الرحمۃ قل ربہما ربرحمہما کما ربیانی صغیرا. اور آگے یہ ہے کہ اسراف سے کام نہ لو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان. اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کی جان لینا یا حدود سے تجاوز کرنا اور عفت و پاک دامنی کے دائرے سے باہر قدم نکالنا، یتیم کا مال کھانا اور کسی کو ناحق قتل کرنا اور زمین پر اکا کر چلنا اور بہت زور سے حیوانوں کی طرح بولنا، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد ہمارا ظاہر سمان آئے ربکم الحکمہ، یہ ہے وہ حکمت اور اخلاق جس کی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جس کی تمہیں تعلیم دی. اسی طریقے سے سورہ لقمان میں یہاں ایک جگہ پر بڑے اہم اخلاق بیان کیے لقمان علیہ السلام کی زبان سے، یا بنیا کر کے میرے بیٹے ایسا نہ کرنا، میرے بیٹے ایسا کرنا، میرے بیٹے ایسا کرنا. وہاں فرمایا رقط آتے نا لقمان حکمت سور اللہ امن یشکر فینما یشکر نفسی. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ اس کا لقمان علم نہیں وہ عائد ہو یا بنی اللہ کسی اللہ نشر کے نظر منعیم. تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ ساری کی ساری اخلاقی اور روحانی ہدایات تھی، اخلاقی نصیحتیں تھی، اخلاقی تعلیمات تھی. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رقدا تیرا لقمان حکمت، ہم نے لقمان کو بڑی حکمت دی، بڑی حکمت سکھائی. اب اس کے بعد لقمان علیہ السلام کی تعلیم کا تذکرہ کیا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو سب سے زیادہ ان کو عزیز تھا اور جس کو آدمی اپنے جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے رکھ دے، بڑی سی بڑی قیمتی جو چیز ہوتی ہے انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ سب سے زیادہ جس سے اس کو لگاؤ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جس کی فکر اس کو ہوتی ہے اور جو اس کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، نفس جگر ہوتا ہے، اس کو دینا چاہتا ہے. لقمان علیہ السلام نے گویا اپنا دل کھول کر کے رکھ دیا، اپنا جگر نکال کر کے، کلیجا نکال کر کے اپنے جسمن کے سامنے، اپنے لفظ جگر کے سامنے اپنا کلیجا نکال کر کے رکھ دیا. اور ان کی تعلیمات کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام فرمایا دولت آتے نا لقمان الحکمت، اپنی طرف نسبت کر کے ہم نے لقمان کو الحکمت دی. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ ساری اخلاق کی تعلیمات. تمہاری عمر کے قرآن مجید کی اصطلاح میں حکمت کی معنی ہے اخلاق، جن کو ہم اخلاق کہتے ہیں، آپ اردو میں اخلاق کہتے ہیں. اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، وہ اس کا اخلاق بہت اونچا ہے، وہ بڑا خلیق ہے، وہ بڑا صاحب اخلاق ہے. اخلاق حسنہ، یہ ان الفاظ سے جو چیزیں مراد ہوتی ہیں، جو حقیقتیں مراد ہوتی ہیں، وہ قرآن مجید کے حکمت کے لفظ سے مقصود ہیں. یعنی قرآن مجید ان کے لیے حکمت کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امت کی جو کچھ آپ دیکھتے ہیں بعد میں امت کے اندرونی صلاحیتوں کا اظہار، امت کے جوہر کا، امت کے جو جوہر اصلی ہے، بحثیت امت کے، امت محمدی کا جوہر اصلی جو ہم کو نظر آتا ہے دنیا میں، زندگی کے میدان میں، تاریخ کے صفحات میں، اور اس کی علمی اور دینی اور باطنی کمالات کی شکل میں، یہ سب در حقیقت امتداد ہے، یہ سب در حقیقت ظہور ہے اور نتیجہ ہے نبوت محمدی کے ان اوصاف شہرزانہ کا، ارکان اربعہ کا. یہ چار ارکان بیان کیے گئے. اب آپ دیکھیے کہ کیا فرمایا گیا وہ الذی بعث الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیات. پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کی ناخواندہ سرزمین میں جہالت جو جہالت کا مرکز تھی, جو ہر آسنا بھی نہیں تھی, اس کو نہ اپنے دستخط کرنے بھی نہیں آتے تھے, اور جن کا قومی لقب ہی امین پڑ گیا تھا, یا پھر یہودی کا دل ایسا رہنا, پھر امین سبھی ارے ان پڑھوں جاہروں کے ساتھ جو معاملہ کرو تب کی کوئی خدا کیا سوال نہیں ہوگا. پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ تمہیں ذرا ہوشیاری کے ساتھ رہنا چاہیے اور احتیاط کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ سب روا ہے. تو ان کا قومی لقب ہی امی بن گیا تھا اور واقعی امید ان کو غالب تھی. سمجھتا ہے وہ کاغذات اس نے کہ امیوں نے ایک پیغام بھیجا جو ان کو پڑھ کر سنا دیتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلب مبارک پر قلب اتھر پر جو کچھ نازل فرمایا اس کو جوں کہ تو بالکل مین وان وہ پڑھ کر سنا دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ کا سمجھتا ہے کہ سلوک لوگوں کا فلاح کرتا اور فرماتا ہے ان علینا جمعہ و قرآن فیضا قرآن اور سب قرآن. اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ قلب مبارک پر جو کچھ نازل ہوگا فرشتے کے ذریعے جو وہی آئے گی وہ نقش ہو جائے گی, بالکل کنک سے پھر حجر جیسے پتھر کی لکیر ہوتی ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. بے ادبی ہے گستاخی اس کا ذکر کرنا, وہ قیامت تک کے لیے بالکل لمٹ اور لازوال اور روشن ہو جائے گی, اور ایک نقطہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا. ساری دنیا اگر چاہے نان ذکر ہو رہوں, اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ قلب مبارک میں قلب نبوی میں وہ محفوظ ہو, پھر زبان پر وہ صحیح طریقے پر آئے, پھر زبان سے وہ منتقل ہو سینوں تک, سینوں سے منتقل ہو سکینوں تک, کتابوں تک, عالموں تک, ایک نسل سے دوسری نسل تک اور قیامت تک, اور پھر اس میں جغرافیائی اور تاریخی تمام حدود کے لیے سب بالائے طاق رکھ دیے جائیں, اس کے کوئی حدود صغوری نہ ہو. یہ سب انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کی تفسیر میں شامل ہے. تو فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ, نبی کا پہلا کام یہ ہے اور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا کام اور ان کی پہلی خدمت اور ان کے سبب جو کام کیا گیا ہے وہ اس کا پہلا ظہور یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو جو علم ملا ہے, اللہ کی طرف سے الفاظ کی شکل میں جو کلام ان کی طرف آیا ہے منتقل ہوا ہے وہ اس کو امت کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ, چنانچہ آپ نے اس خدمت کو جس طرح انجام دیا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج یہ قرآن مجید کی شکل میں, مصحف کی شکل میں یہ بینر کا پٹین ہمیں جو چیز ہمارے پاس ہے, اور ہمارے پاس اس طرح ہے کہ سینوں میں بھی ہے اور سفینوں میں بھی ہے, اور اس طرح سینوں میں ہے کہ میں اس طرح کبھی سینوں میں رہی, اور اس طرح سفینوں میں ہے کہ میں اتنے سفینوں میں کبھی کوئی آسمانی صحیفہ کوئی اللہ کی کتاب نہیں. یہ سب آج دنیا کے سامنے ہے کہ اگر کہا جائے کہ صرف آس پاس اور یہاں اس مجمع میں کتنے حافظ ہیں تو میرے خیال میں ایک درجن سے زائد, یہ میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے ذرا کی شکایت ہے آپ لوگوں سے, اور میں جامعہ والوں سے کہوں گا کہ قرآن مجید کے حفظ کا اتنا اہتمام ہونا چاہیے اور مدارس میں ابھی اتنا اہتمام یہاں نہیں شروع کیا گیا ہے, اس لیے میں بہت ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں کہ ایک درجن سے زیادہ. لیکن اگر یہ کسی اور کسی پرانے مدرسے کا جلسہ ہوتا تو میں کہتا کہ سب سے زائد حافظ سے نہیں مل جائیں گے اور مل جاتے. تو یتلو علیہم آیاتہ کا معجزہ ظاہر ہوا سب سے پہلے خود عرب کی اس سرزمین پر, اور اس عہد نبوی میں اس مبارک زمانے میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنایا, نمازوں میں امامت فرمائی, قرآن مجید پڑھا اور لوگوں نے سنا اور آپ سے عقد کیا, اور آج ہی کے زمانے میں سینکڑوں کی تعداد میں حافظ ہو گئے, اور آج یہ موجودہ زندہ دنیا میں موجود ہے کہ کسی کتاب کے حافظ آپ کو قرار دے کر ڈھونڈے آپ تو نہ ملیں گے. لیکن یہاں آپ کو ایک ایک ملک میں کئی ہزار نہیں, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہندوستان میں اس وقت کئی لاکھ اور ممکن ہے کہ یعنی لاکھوں حافظ آپ کو مل جائیں, کوئی تعجب کی بات نہیں. اور اسی طریقے سے دنیا کوئی کوردے سے کوردے مقام نہیں ہوگا جہاں اللہ کی کتاب کے یاد کرنے والے یاد رکھنے والے موجود نہ ہو. اور رمضان مبارک کو اس کا ہر سال اعلان کرتا ہے, رمضان میں دھوم مچ جاتی ہے قرآن مجید کی, قرآن مجید پڑھنے کی اور سننے کی. یتلو علیہم آیاتہ کی پہلا کام اس کا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس پر نازل کیا اس کے قلب مبارک پر فرماتا نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. جیسے حضرت سید صاحب سلمان نبی رحمۃ اللہ علیہ بانصیر استدلال کیا کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی موجودہ ہیں اور قرآن مجید الفاظ کی شکل میں نازل ہوا, یعنی صرف اس کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ تصویر کے الفاظ ہیں اس کا ثبوت ہے کہ بلستان عربی مبین اور زبان کا تصور الفاظ کے بغیر ہو نہیں سکتا. نظر وہ صرف یہی نہیں کہ اس کے معنی و مطالب آپ کے دل میں اتار دیے بلکہ بلستان عربی مبین عربی مبین کی شکل میں تو عربی مبین تو الفاظ سے قائم ہے اس کا ڈھانچہ تو الفاظ ہے الفاظ نہیں تو زبان نہیں معلومات کے معنی بھی میں اعجاز الہی اور وحی الہی اور الفاظ بھی وحی الہی یتلو علیہم آیاتی کا آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف تو قرآن مجید کی یاد کرنے والے اور دوسری طرف قرآن مجید کو عربی لہجے میں اور اسی نشیر و فراز کے ساتھ جروبم نہیں کہتا اسی طریقے ادا کے ساتھ یعنی یہ دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن مجید کو پڑھا اور صحابہ کرام نے اس طرح اس کی تلاوت کی آج اس کا نمونہ دنیا میں موجود ہے جہاں پر ٹھہرے وہاں ہمارے استاد کہتے ہیں جہاں پر آپ نے وقت کیا وہاں وقت کرتے ہیں اور جہاں پر وقت نہیں کیا وہاں وقت نہیں کرتے اور جس کو آپ نے کل پڑھا تقسیم کے ساتھ پڑھا اس حد کو تقسیم کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جس کو آپ نے ترتیب کے ساتھ پڑھا یعنی نرم پڑھا اور ہلکا پڑھا اس کو آج بھی ترتیب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. صرف قراءت و تجوید پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں عربی زبان میں اور غیر عربی زبان میں وہ اگر سب ایک جگہ جمع کر دی جائیں تو یہ میرے خیال میں یہ آپ کی مسجد جو ہے اتنی وسیع بہت وسیع معلوم ہوتی ہے اس میں گنجائش نہیں ہوگی. صرف قرآن تجوید پر جو کتابیں 1350-1400 برس میں لکھی گئی ہیں اس کے لیے جگہ کافی نہیں اور ان کے پڑھنے اور پڑھانے والے ساتویں اور ساتویں کی شرحیں اور ساتویں کے عالم اور ساتویں کے مدرس اور منظور تجوید کی کتابیں اور نثر میں جو کتابیں لکھی گئیں اور ان کی جو شرحیں کی گئیں ان پر جو حاشیے لکھے گئے اور پھر قرآن و تجوید کی خدمت کے لیے ان کی اس کی حفاظت کے لیے اس علم کی حفاظت کے لیے اور اس کو عمل میں لانے کے لیے جو مدرسے قائم ہوئے ان مدرسوں کا بھی کوئی شمار نہیں. انہیں مدرسوں میں سے ایک ہمارے شہر لکھنؤ دوسروں کا دارالسلطنت رہا ہے جن کو قرآن مجید سے بہت تھوڑا تعلق رہا ہے ہر زمانے میں ان کا تعلق قرآن مجید کے افسوس کمزور رہا. اس شہر لکھنؤ میں صرف ایک مدرسے فرقانیہ کی خدمات کو آپ دیکھ لیں جو اللہ کے ایک مقبول بندے مولانا سید احمد خدا صاحب حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش سے قائم ہوا اور انہوں نے اس کو اپنے خون جگر سے اس کی پرورش کی اور آب دیدہ سے اس کی آبیاری کی. اس مدرسے فرقانیہ کی خدمات کو اگر آپ دیکھیں اور اس کے فضلاء کو اور وہاں سے سڑ کر نکلنے والوں اور پڑھانے والوں کا اگر آپ شمار کریں تو آپ شمار نہیں کر سکتے. لکھنؤ سے لے کر بخارا تک سمرقند تک غزنی تک اور کابل اور ہرات تک اور عرب تک اور اس وقت بھی میں دیکھ کر کے آیا ہوں کہ جو لوگ اس وقت قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کر اور حرم مکی میں بیٹھ کر وہ ہمارے مدرسے فرقانیہ ہمارے خدا صاحب کا ان میں کتنے آدمیوں میں ان کا پیش شامل ہے یا براہ راست وہاں کے فارغ ہیں یا وہاں کے خدرا کے شاگرد ہیں. یتلو علیہم آیاتی تو آپ جب دیکھیں ابھی جو قرآن جلسے کا افتتاح قرآن مجید سے ہوا اور آج صبح جلسے کا افتتاح قرآن مجید سے ہوا اور سورہ مریم بہت ہی ترنم اور بہت ہی عمدہ طریقے سے دلکش طریقے پر پڑھی گئی اور چپے چپے پر یہاں کہیں واد کے جلسے ہوتے ہیں مدرسے کے جلسے ہوتے ہیں ہر جگہ قرآن مجید سے ان کا افتتاح ہوتا ہے اور مسلمانوں کے سیاسی کانفرنسوں کا بھی افتتاح قرآن مجید سے ہوتا ہے. یہ سب یتلو علیہم آیاتہ کا ظہور ہے یہ معجزہ ہے. آپ نے جس طرح قرآن مجید پڑھ کر سنایا آج تک امت اس طرح پڑھ رہی ہے اور ان تمام اشاروں کو اس نے محفوظ رکھا ہے ان تمام اداؤں کو محفوظ رکھا ہے. اداؤں کا محفوظ رکھنا بہت ہی مشکل ہے یہ مصور بھی نہیں کر سکتے مصور بھی تصویر کھینچ سکتے ہیں اداؤں کو نہیں. جیسے کہ فارسی کے شاعر نے کہا ہے کہ اگر مصور صورت سے عادل ستا خاص کشید مانگے عرض ہم کہ نازشرا کسا خاص کشید. اگر مصور اس محبوب کی تصویر کھینچ سکتا ہے تو مجھے حیرت ہے کہ وہ اس کی اداؤں کیسے پیش کر سکتا ہے اس کے ناز و انداز کے انداز کو کیسے پیش کر سکتا ہے. لیکن امت نے پڑھنے کے انداز کو بھی قائم رکھا ہے. یہ آپ کے ریکارڈ یہ آپ کے ٹیپ جن میں آپ ہم جیسے خاکی اور گناہگار انسانوں کے لب و لہجے کو اور ان کے زیر و بم اور نشے و فراز کو محسوس کر لیتے ہیں ایسے لاکھوں اور کروڑوں ٹیپ اور ریکارڈ قربان امت کے قوت حافظہ اور توفیق الہی پر اور اس کے شغف پر اور اس کے عشق پر بغیر عشق یہ کام نہیں ہو سکتا. اگر امت کو قرآن مجید سے عشق نہ ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہ ہوتا تو یہاں پر آپ ٹھہرے تھے, یہاں پر آپ پڑ گئے تھے, یہاں پر آپ نے آواز موٹی کر دی تھی, یہاں پر باریک کر دی تھی, اس حرف کو باریک طریقے پر ادا کیا تھا, اس حرف کو بہت زور کے ساتھ ادا کیا تھا. یہ ساری چیزیں دنیا کی کسی زبان میں, کسی لٹریچر میں, کسی کتاب الہی کے بارے میں آج تک کسی مارنس نے, بڑے سے بڑے مارنس نے اور بڑے سے بڑے مبلغ نے اپنے دین کے دعویٰ نہیں کیا ہے. جس لوگ علیہ مایاتی میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا کہ آیا راتی بیا آپ نے ابھی قرآن مجید کی تلاوت سنی, قرآن سنی, کوئی جلسہ فکر ہوگا تو آپ اسے سنیں گے. اس لیے جو آپ خود سنتے ہیں اپنے کانوں سے اور دیکھتے ہیں اس کی تو آپ کم دوائی دے سکتے ہیں, اس کے لیے تو زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں. تو سمجھتا ہے وہی علم کتاب والحکمہ, ایک تفصیل کے مطابق میں پڑھ رہا ہوں کہ وہی علم کتاب ان کو الکتاب کی تعلیم دیتا ہے, قرآن مجید کے مطالب بتائے, قرآن مجید کے حقائق بیان کیے, ان کو بتایا قرآن مجید سے کیا چاہتا ہے, قرآن مجید کی کیا تعلیم ہے, کیا تقاضے ہیں, آداب القرآن الگ, آداب القرآن الگ, حقائق قرآنی الگ, معارف قرآنی الگ, علوم قرآنی الگ, یہ سب چیزیں تفسیروں میں آپ دیکھیے اور اہل قلوب اہل معرفت کی کتابوں میں آپ دیکھیے کیسے کیسے نقطے انہوں نے بیان کیے ہیں. یہ سب نقطے وہیں سے محفوظ ہیں. آج جتنے چراغ روشن ہیں یہ سب اسی چراغ سے, دیے سے دیا جلا ہے, اسی چراغ سے یہ چراغ روشن کیے گئے ہیں. وہ چراغ روشن ہی نہیں کہا جا سکتا جو اس چراغ سے روشن میں کیا گیا ہو. تو بھائیو یہ والے مغل کتاب صرف امت نے جو کتاب کی خدمت کی, حفظ کی شکل میں نہیں کہتا, اس میں بیان کر چکا, تفسیر کی شکل میں اگر آپ دیکھیے تو کس کتاب کی تفسیریں اتنی لکھی گئی ہیں. آپ صرف یہی اگر آپ نے ہندوستان کو آپ لے لیجئے جو یہاں اسلام بہت چکر کاٹ کر آیا ہے اور بعض بعض مورخوں کے کہنے کے مطابق سیکنڈ ہینڈ اسلام یہاں پہنچا ہے. یہ سیکنڈ ہینڈ کتاب ہوتی ہے نا, ذرا سستی مل جاتی ہے, یہاں اسلام سیکنڈ ہینڈ آیا ہے. یعنی افغانیوں کا اور ترکوں کا لایا ہوا اسلام, عربوں کا لایا ہوا اسلام تو بس ملتان کے حدود تک رہا اور اس کے بعد پھر یہاں اسلام آیا ہے. خدا جزائے خیر دے اور پر اپنی رحمت نازل فرمائے. منالی ہمت ترکوں اور ان افغانوں اور ان خراسان اور ان مورانہ کے راستے سے آنے والے فاطرین اور علماء مبلغین پر اپنی رحمت نازل فرمائے, جو اسلام کا تحفہ آگے کرائے, اسلام کی باز بہاری کا جھونکا ان کے ذریعے سے آیا, بہت مبارک تھے وہ لوگ. اور ہم اگر اس تعلیم کا شکریہ ادا کریں تو نہیں ادا کر سکتے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہاں اسلام چکر کاٹ کر اور اپنی بہت سی تازگی اور اپنی بہت سی دلکشی وہ اس کی دلکشی فرق پڑ گیا. لیکن پھر بھی یہاں آپ دیکھیے کہ صرف علم تفسیر پر جو مسلمانوں کی میں جو خدمات کی ہے, مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے محترم اور قابل قدر قابل فخر دوست مولانا سید رحمت اللہ کا بختیاری ہے, اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کرتا تو ہندوستان میں علم تفسیر پر, ہندوستان میں تفسیر کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں زمانے میں, ان کی فہرست اور ان کی تاریخ لکھنے کا ارادہ کیا تھا. معلوم نہیں ان کی یہ محنت کہاں تک پہنچی اور وہ کوئی کتاب تیار کر سکے یا نہیں, لیکن ایسی کتابیں موجود ہیں کہ اگر آپ علماء ہند کی تفسیر تفسیر انہوں نے ان کی تفسیری خدمات تو دیکھنا چاہیں اور تفسیر پر جو انہوں نے کتابیں لکھی ان کو پڑھنا چاہیں تو پڑھتے پڑھتے اٹھا جائے, اتنی لمبی فہرست ملے گی. ان میں سے ایک آپ کے قریب کے اسی بحر عرب کے ساحل پر آرام فرمانے والے اور اسی خطے میں آنے والے حضرت سید علی معینی رحمت اللہ علیہ, جن کا معنی میں مزار ہے, آپ انہیں کی تفسیر الرحمان اور تحسیر المنان کو آپ دیکھ لیجئے, اس میں کیسے کیسے نقطے بیان کیے گئے ہیں اور کیسی کیسی مستغاثیاں کی گئی ہیں. اس کے علاوہ پھر قرآن مجید کے تراجم کا حال ہے, یعلمہ الکتاب, ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے. کتاب کی تعلیم اس نے ایسی دی جو امت آج تک نہیں بھولی, اس سبق کو نہیں بھولی اور اس سبق کو برابر دوہرائے چلی جا رہی ہے. آپ تفسیر میں دیکھیے, تجوید میں دیکھیے, آپ احکام القرآن پر سے کتابوں کا اگر جائزہ لیجئے اور اس کے علاوہ اعراب القرآن پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں, قرآن کے اعراب پر, اس کے نحوی وجوہ پر اور اس میں جو اشکالات ہیں ان کو رفع کرنے پر اور اس کی تحقیق پر, تو آپ کو سینکڑوں کتابیں آپ کو ملیں گی. پھر الحکمہ ان کو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. اخلاق کی تعلیم کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی امت حامل کتاب ہو, حامل علم ہو اور اخلاق سے اس کو کوئی حصہ نہ ملا ہو, اخلاق بالکل الگ چیز ہے اور یہ فیض ہے نبوت محمد، یہ فیض ہے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا کہ وہ میرا علم نہیں دیتے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری، بلکہ اچھے کی محبت اور برے کی نفرت بھی پیدا کرتے ہیں، یہ اس کے اخلاق بھی درست کر دیتے ہیں، وہ اس تعلیم کا مجسم نمونہ بن جاتا ہے. فرد اگر فرد کا معاملہ ہے تو فرد، اگر امت کا معاملہ ہے تو امت پوری بسے. آپ جو کہہ دیجیے کہ اگر کسی کو اسلام دیکھنا ہو تو ان کو دیکھیں. صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ قرآن مجید میں ان کے جو ان کی تاریخ کی گئی اس کو آپ دیکھیے، عدلت المومنین، عزت القافین، عدلت المومنین، رحماء شدا الکفار رحماء بینہم. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. یہ معمولی بات نہیں کہ اللہ نے محبت، اللہ نے ایمان کی محبت ان کے جاگودی کر دی، ان کے دل میں پیوست کر دی. حبب الیکم الایمان، ہمیں ایمان سے محبت ہے، ہمیں ایمانی چیزیں اچھی معلوم ہوتی ہیں. لیکن کبھی دھوکہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے ہم سے بڑھ کر کوئی نماز کا عاشق، ہم سے بڑھ کر کوئی نیکی کا قدر کرنے والا، ہم سے بڑھ کر کوئی احسان سلوک کرنے والا نہیں. اور کسی ایمانی چیزیں اچھی معلوم ہوتی ہے. لیکن کبھی دھوکہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے ہم سے بڑھ کر کوئی نماز کا عاشق، ہم سے بڑھ کر کوئی نیکی کا قدر کرنے والا، ہم سے بڑھ کر کوئی احسان سلوک کرنے والا نہیں. اور کسی وقت ہم پر ایک ایسا نشہ تاری ہوتا ہے اور ایک ایسا دورہ پڑتا ہے ہم کو، ہم سب بھول جاتے ہیں، ہم ماں باپ کی لاپرواہی کرنے لگتے ہیں، ہم ماں باپ کو اذیت پہنچاتے ہیں، ہم محسن خوشی کا ارتکاب کرتے ہیں، ہم احسان فراموشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم خدا کی جناب میں ہماری زبان سے گستاخیاں نکل جاتی ہیں، ہم کمزور کو مثل ڈالتے ہیں، جو اپنی حفاظت نہ کر سکے اس کو رون ڈالتے ہیں، ہم طاقتور کے سامنے اس طرح سر جھکاتے ہیں کہ جیسے بندہ خدا کے سامنے سر جھکائے، ہم پیسے کی اس طرح پرستش کرنے لگتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے یہی ہمارا معبود ہے، ہم ہر زوراور کے سامنے ہر شب کے سورج کے پجاری بن جاتے ہیں. اگر کوئی وزیر، وقت کا وزیر آ جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بس اوپر خدا اور نیچے یہ اور کوئی درمیان میں نہیں، اور آج وہ وزیر نہ رہے تو اس طرح آنکھیں چرا لیتے ہیں اسے کہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کب آیا اور کب گیا. یہ سب ہماری اخلاقی پستیاں ہیں. لیکن صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، ایمان کو مستقل طور پر محبوب بنا دیا. وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں اس کو خوبصورت اور دلکش بنا کر دکھایا، تمہارے دلوں میں اس کی محبت اتر گئی، پیوست ہو گئی، اور تمہیں وہ ہر وقت حسین و دلکش نظر آنے لگا. قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تمہاری اور تمہیں کفر و فسوق اور عصیان نافرمانی اور کس قدور سے تباہی نفرت ہو گئی. ایک ہے عقلی نفرت، وہ بڑے بڑے فلسفیوں کو ہے، لیکن وہ اس کا بالکل بے تکلف اس کا ارتکاب کرتے ہیں. کسی ڈاکٹر سے پوچھئے شراب کے ہزار خرابیاں بیان کرے گا، لیکن شراب پیے گا. شراب کا رسیا امریکہ میں دیکھ لیجئے کہ شراب کو چھڑانے کی کتنی کوشش کی گئی، لیکن شراب میں چھوٹی. اور ایسے لوگ بھی یورپ میں گزرے ہیں کہ ان معلمین اخلاق اخلاقیات اور ایتھکس پر مورلس پر کتابیں لکھے تو آدمی اسس کرے اور ڈھونڈنے لگے، لیکن ان کو بڑی سی بڑی بد اخلاقی کا مرتکب نہ پایا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ روجر بیکن یا فرانسس بیکن، فرانسس بیکن کے متعلق میں نے پڑھا تھا اپنی تعلیمی کے زمانے میں، یہ الفاظ اس کے متعلق لکھے تھے دی ایبلسٹ آف دی ورلڈ اینڈ دی مینسٹ آف دی ورلڈ، دنیا کا سب سے قابل انسان، دنیا کا سب سے کمینہ انسان. یہ تضاد ہمیں انسانی زندگی میں نظر آتا ہے. کیوں؟ وہی علم کتاب اور حکمت، حکمت کا ہم کو کوئی حصہ نہیں ملا، اخلاق فاضلہ کا، مکارم اخلاق کا، اور رضائل سے اخلاق رضیلہ سے ان کی رفتگاری نہیں ہوئی، ان کو خلاصی نہیں ملی اور اخلاق فاضلہ سے وہ آراستہ نہیں ہوئے. لیکن صحابہ اکرام کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی گئی اور اخلاق کا رنگ ان پر ایسا گہرا چڑھا دیا گیا کہ اگر ہزار سمندر سات سمندروں کے پانی سے دھو اور کوئی بھی کاسٹک سوڈا لاؤ، کوئی بھی ایسی چیز لاؤ، دنیا کی کوئی صابن، دنیا کی کوئی بارش، دنیا کی کوئی کوشش، دنیا کی کوئی وہ برین واش کہیے، کچھ کہیے، کوئی ان کو اپنے ان اصولوں سے ہٹا نہیں سکتا. ایسے پکے تھے کہ جان دے دے، لیکن جھوٹ ان کی زبان سے نہیں کر سکتا تھا. وہ علم کتاب اور حکمت وہ ذکی، اور ان کو مارتے اور سنوارتے ہیں، ان کو سائیکل کرتے ہیں، جیسے کہ پالش کیا جاتا ہے ان کو پالش کر دیتے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات طیبہ مبارکہ میں آپ دیکھیے کہ دشمن آیا اور دوست بن کر، فدائی بن کر گیا، پتھر آیا اور موم بن کر گیا، فاسق و فاجر تھا لیکن عبادت گزار اور ولی اللہ بن کر گیا. جو فارس کی کیا حقیقت ہے، فارس کا نام لینا بھی بے ادبی ہے، گستاخی ہے، لیکن فارس کے متعلق سنا گیا ہے کہ جو پتھر چھو جاتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے. وہ کیا فارس، فارس کیا تاثیر تھی جو نسل خدرا پر غیروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جو نسل خدرا پر غیروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو پاس سے گزرا جس پر سایہ بھی پڑ گیا، جس پر سایہ دور کا سایہ پڑ گیا، اور جن پر سایہ پڑا تھا ان کا سایہ اگر کسی کو پڑ گیا تو وہ سونا سلائے خالص کیمیا بن گئے، خود پارس بن گئے. کہ جو بھی ان سے اگر کوئی مخالف بن کر آیا تو وہ بھی کچھ لے کر گیا، کوئی محروم نہیں گیا، کوئی جھولی بھر کر گیا. اور آپ دیکھ لیجیے ساری سیرت، سیرت نبوی، سیرت کی کوئی کتاب اٹھا لیجیے، کیا حالت تھی. سینکڑوں واقعات، سینکڑوں واقعات ہیں. خدا ابن عمر کہتا ہے، کہتے ہیں تو میں کہتے ہیں کہنا پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ طواف فرما رہے تھے اور میں مجھے یہ خیال ہوا کہ میں آج موقع ہے، میں آج اپنا کام کر ڈالوں اور قریش کے نام پہنچنا کہ میں اپنی فکر میں آپ کے پیچھے پیچھے تھا کہ جہاں موقع ملے گا وہاں میں اپنا کام کروں گا، یعنی میں عاقبت خراب کروں گا، لگو کالا کروں گا، حملہ کروں گا. میں آپ نے ایک مرتبہ موقع دیکھا، فرمایا خزانہ کیا ارادہ ہے، کیسے آئے؟ وہ کچھ نہیں، طواف کر رہا ہوں. آپ مسکرائے اور آپ نے ان کے سینے پر صرف ہاتھ رکھ دیا. کہتے واللہ العظیم میں وہاں سے جب آیا ہوں تو اس دل میں اتنی بڑی تبدیلی ہو چکی تھی کہ ایک عورت جس سے مجھے بڑا لگاؤ تھا اور ہم سب لوگ یار لوگ بیٹھ کر کے رات گزارا کرتے تھے اور داستان سرائی کرتے تھے اور اپنا دل بہلاتے تھے، میں جب وہاں سے نکلا تو وہ عورت بیٹھتی ہوئی تھی، اس نے مجھے دعوت دی کہ ہاں فضالہ آؤ. میں نے کہا اب نہیں ہو سکتا، اب میں وہ فضالہ نہیں ہوں جو کل تک. کیا بات اس سے بھاگ رہی تھی. حضرت امر اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مجھ پر دو دور گزرے. ایک دور ایسا گزرا کہ روح زمین پر کوئی ہستی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں مقبول نہیں تھی. خدا کی قسم اگر اس وقت مجھے موقع مل جاتا تو میں اپنی عاقبت خراب کر لیتا. اللہ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا کہ مجھے موقع ملے. اس کے بعد Thank you. تک میں ہولیا نہیں بیان کر سکتا تھا. میں نے آپ کو آج بک کر دیکھا ہی یہ دو واقعے میں نے آپ کو سنائے. اس کے علاوہ تلوار زہر میں بجھا کر کے ایک آدمی آتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ کس ارادے سے آئے, وہ کہتا ہے کچھ نہیں, فرماتے ہیں وہاں کیا مشورے ہو رہے تھے, یا تم اور فلاں آدمی بیٹھ کر کے تنہائی مشورہ کر رہے تھے, اور اسی وقت اسلام لاتا ہے, اسی وقت ولایت کے اعلیٰ مراکز تک پہنچ جاتا ہے. امت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک معمولی سے معمولی صحابی, اگر معمولی کہنا گستاخی نہ ہو, وہ امت کے بڑے سے بڑے ولی سے افضل ہے. یہ عقیدہ ہے, یہ سنت کا شعار ہے. اس پر یقین کرو کہ ایک ایسا صحابی جس کو تھوڑے بھی صحبت کی دولت ملی ہے, اور آپ کو سارے ہی پڑا ہے اس کے اوپر, اور ہمارے جہاں آرا پر نظر ہی پڑی ہے, وہ امت کے بڑے سے بڑے غوث اور کتب سے بڑھ کر اس کا مرتبہ ہے. اور اللہ جزاکہ متکلمین کو ہمارے اور عقائد کے مصنفین کو, کہ انہوں نے ایسی ایک نقطے کی بات لکھ لی جس سے سب معاملہ حل ہو جاتا ہے. کتاب احترام کی فضیلت کثرت عمل پر نہیں ہے, کثرت ثواب. یعنی ان کو قبولیت اس درجے کی عطا ہوئی. اب آپ کہیں کہ واہ, ہم بزرگان دین کے سوانے میں تو پڑھتے ہیں کہ فلاں صاحب رات بھر سوتے نہیں تھے, اور عشاء کے وضو سے اور فجر کی نماز 40 برس تک پڑی, اور حضرت غوث العظم اور پیرانے پیر کے کوئی ایسی ایسی ریاستیں اور عبادتیں, اور صحابہ کرام کیا تو وہ عبادتیں نہیں ملتی, بلکہ شہادت دیتے ہیں صحابہ ایک دوسرے کے متعلق. حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے محمد مراد کہتے ہیں تب وقت کے متعلق, واللہ ما کان اکثرنا صلاۃ ولا صیاما ولکن المسیح البقرۃ القلب. خدا کی قسم, وہ وقت کچھ ہم سے نماز روزے بہت زیادہ فائق نہ تھے, وہی 5 وقت کی نمازیں فرض پڑھتے تھے, وہی سنتیں پڑھتے تھے, وہی تہجد پڑھتے تھے, لیکن کوئی چیز تھی جو ان کے دل میں بیٹھ گئی. یہ ہے جو عالم محمد کتاب رحمان کی, وہ رنگ چڑھا دیتے تھے, اور وہ آدمی پتلا بن جاتا تھا اس کا, وہ آدمی اس کا بس اس کی تصویر بن جاتا تھا, اس کے اخلاق ایسے ہو جاتے تھے, اس میں ایسی روحانیت پیدا ہو جاتی تھی کہ جیسے کہ ہوا, ٹھنڈی ہوا گزرتی ہے, جیسے بارش, تو بارش جب ہوتی ہے تو سب میں جان پڑ جاتی ہے, اور ڈھوپلے نکل آتی ہے, اور لکڑی تک میں کچھ نور پیدا ہو جاتا ہے, کچھ لکڑی میں نور پیدا ہو جاتا ہے. اس طرح صاحب کرام کا حال تھا کہ جدھر سے گزرے بس وہاں ایمان کی ہوائیں چلنے لگی, احسان کی ہوائیں چلنے لگی, عرفان کی ہوائیں چلنے لگی, وہاں نور کی بارش ہونے لگی, وہاں کے لوگوں کے اخلاق بدل گئے, اعمال بدل گئے, سیرت بدل گئی, سوچنے کے سانچے بدل گئے, غور کرنے کے طریقے بدل گئے, بولنے کے انداز بدل گئے, معاملے کے طریقے طور طریقے بدل گئے, ہر چیز کھانے پینے کا طریقہ بدل گیا, زبان بدل گئی, لہجہ بدل گیا, اور تمنائیں بدل گئی, مقاصد بدل گئے, اور کسی چیز سے خواب دیکھنے لگے, اور کسی چیز کی دھن ان کو سوار ہو گئی. یہ سب ہو سکتی ہے, ان کا نتیجہ ہے. اور بھائی وقت کم ہے, اور اس کی شرح بہت 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 تفصیل طلب ہے. یہ اختصار کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, غور کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آن بان کے ساتھ 3 جگہ قرآن مجید میں ان ارکان اربع نبوت کے ان 4 شعبوں کا ذکر کیا ہے, یہ ذکر ہم کو بتاتا ہے کہ یہ شعبے زندہ رہیں گے. جب کسی چیز کو بہت زور شور سے بیان کیا جاتا ہے, مثلا کہا جائے کہ فلاں کے مثلا قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند دیا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ سلسلہ چلے گا. اگر کوئی کہے کہ ہم نے ایک شاگرد تیار کیا ہے, ایک شاگرد, اس کو جانچ لو, پرکھ لو, امتحان کر لو, تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ اس کے علمی جواہر کھلیں گے اور اس کا فیض جاری ہوگا. اور اگر وہ آج استاد نے کہا کہ ہم نے ایک شاگرد تیار کیا ہے, یا کوئی شیخ وقت کہتا ہے کہ ہم نے ایک خلیفہ بنا کر تیار کیا ہے, سب کی تربیت کی, اور کل اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ اس کے ساتھ یہ بات جوڑ نہیں کھاتی. اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ فرمایا, هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الكتاب الحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب الحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. إبراهيم عليه السلام دعا کرتے اپنی اولاد کے لیے, ایک نسل کے لیے نہیں, اگر نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اگر فیم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب الحكمة ويزكيهم إن كانوا من قبل في ضلال مبين. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 400 زندہ رہیں گے. ان کے بقا کا اعلان ہے. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان شعبوں کے سنبھالنے والے, ان شعبوں کے ذمہ دار, ان شعبوں کو زندہ رکھنے والے, اور نبوت اعجاز محمدی کا ثبوت پیش کرنے والے, اور دنیا کو دکھانے والے کہ نبوت کا پیغام زندہ ہے, قیامت تک رہیں گے. اس لیے یتنو علیہم آیات ہی کس گروہ کے سپرد یہ خدمت کی گئی، کس کو زندہ رکھے اور کون سا گروہ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اور تھامے ہوئے ہیں، یہ رفاد قرآ کے گروہ ہے، یہ سب نائبین رسول ہیں، لیکن تلاوت یا یتنو علیہم آیات ہی تلاوت ان کو ملی ہے. اور علم محمد کتاب کا کون سا گروہ حامل ہے، کس گروہ کی دم سے یہ اس کی رونق قائم ہے اور اس کا فیضان جاری ہے، یہ علماء کا گروہ ہے. اور ان کے لیے مدارس کی ضرورت ہے، ان کے لیے کتب خانوں کی ضرورت ہے، ان کے لیے علوم کی تدوین کی ضرورت ہے، ان کے لیے نشر و اشاعت کی ضرورت، سب کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. یہ اس امت محمدی کے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول ہونے کی دلیل ہے کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت پیش آئی وہ اس کا انتظام الہام بطریق الہام امت کے قلوب میں اس کو جادو نہیں کیا اور امت بے قرار ہو گئی، بے چین ہو گئی. اگر اس کو آپ اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں تو امت نہیں اس سے رک سکتی تھی، وہ ضرورت کا انتظام کرتی. فاس پیدا ہوئے، ساری دنیا کی حکومتیں اگر چاہتی تو فاس نہ پیدا ہو تو فاس پیدا ہو کر رہتے، علماء پیدا ہوئے، سارے دشمنان اسلام اگر طے کر لیتے تو علماء نہ پیدا ہو تو علماء پیدا ہو کر رہتے. اس لیے کہ عالم محمد کتاب الحکمت کا ظہور ہونا تھا، اور اس لیے کہ عمران احمد الذکر اور عمران الحافظ ان کا موجودہ باقی رہنا تھا. تو یہ عالم محمد کتاب اور تعلیم حکمت کے لیے اور تزکیہ نفوس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو پیدا کیا. اور بالکل میں اس کو میرے لیے یہ بات بدی ہی حقیقت ہے، مجھے اس میں ذرا شبہ نہیں ہے، یہ سب الہام ربانی تھا. یہ میں کہیں مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کے کسی گوشے میں کسی جماعت کی کوئی کانفرنس ہوئی ہو اور ان میں ریزولیشن پاس ہوئے ہو یا انہوں نے کہیں بیٹھ کر سازش کی ہو کہ تصور کے نام سے ایک سلسلہ جاری کرنا چاہیے. تاریخ کی وقابل نگاہ سے کوئی چیز بچی نہیں ہے. اگر کہیں کسی کونے میں بھی کوئی سازش ہوئی ہے، اخوان الصفا کی سازش بڑی نزاکت کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن تاریخ کے اندر اس کا جواب ملتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ سازش کہاں ہوئی تھی. لیکن کہیں سازش کا کہیں وجود نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے کہ کہیں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں انہوں نے کہا ہو کہ بھائی ایک ایسا فن نکالنا چاہیے جس میں کہ کسی طریقے سے امت کی اصلاح ہو اور قلوب میں گرمی پیدا ہو اور اخلاص پیدا ہو اور احسان پیدا ہو. یہ کسی کانفرنس کا نتیجہ نہیں، یہ کسی غور فکر کا نتیجہ نہیں، یہ بالکل الہام ہے، الہام ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام جی کو اور جو محرم راز تھے، جو عارفین تھے، جو راسخین تھے، علم تھے، جو کتاب مصنف کے تھرو بڑے محافظ تھے اور جن کو سب سے زیادہ غیرت تھی، جن کے اندر کتاب و سنت کی حفاظت تھی اور جو اتباع سنت میں سب سے بڑے میں تھے، انہیں کے دل میں انعام کیا، انہیں کے دل میں یہ آپ سلگائی کہ امت کی خبر لینی چاہیے. ظاہری طور پر علماء کو سنبھال لیا، اللہ فقائے کرام مجھے زیادہ خیر دے جو انہوں نے مسائل کا استنباط کیا، اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ پیدا ہوئے اپنے اپنے وقت پر، اپنی اپنی جگہ پر، اور انہوں نے امت کی طرف سے محنت کر ڈالی جو امت کبھی نہیں کر سکتی تھی. انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی، انہوں نے اپنے خواب پر حرام کر لیا، انہوں نے وہ زندگی کی ضرورتوں کو بھول گئے، وہ بالکل انہوں نے اپنے کو سج دیا اور یہی کام کیا. تو فقہا نے یہ کام کر لیا، محدثین نے حدیث کی حفاظت کا کام کر لیا، حدیث محفوظ ہو گئی، خطرہ نہیں رہا. تو ہمیں جو باطنی تسلسل ہے، جو امت کا جو اتصال ہے اپنے نبی کے ساتھ بطریق روحانیت، جو وہاں سے فیض آ رہا تھا، جو قلب میں گداز اور حرارت پیدا ہوتی تھی، جو آدمی کو عبادات پر مجبور کرتی تھی، ابھارتی تھی، رات کو سو نہیں سکتا تھا، تجربہ جنوب ہونے میں مواد ہے، یہ دونوں اب بہت خوفوں میں تمام بیمار رکھنا سپورٹ معلوم ہوتا ہے، کانٹوں پر لیٹے ہوئے ہیں کہ کسی کروٹ سے نصیب نہیں، وقت ہوا کہ نہیں، صبح سازت تو نہیں ہو گئی، صبح سازت تو نہیں ہو گئی، دس مرتبہ پوچھیں گے، دس مرتبہ باہر نکل کر کے دیکھیں گے تحجد کا وقت ہے یا نہیں، ابھی سوئے میں ذرا سی دیر ہوئی لیکن تحجد ان کی لاگا نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ان کے اندر اخلاق، ان کے اندر رحسانی کیفیت، نماز میں استقرار اور دعا میں حلاوت اور خشوع اور رقت اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے آنسوؤں کی گھڑیاں جاری ہو گئی، اور معلوم ہوا کہ دل پر ایک چوٹ ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چیز کو کانٹا چوب رہا ہے. یہ سب احتیاط جو امت کو اپنے نبی سے ملی تھی، اس میں ان کے احتیاط کو باقی رکھنا اور ان کو منتقل رکھنا اور ان کو ترقی دینا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کے دل میں یہ الہام کیا، یہ القاء ربانی تھا کہ تم اس شعبے کو سنبھالو، اور انہوں نے بالکل کتاب و سنت کے اساس پر اس شعبے کو سنبھالا. لیکن ایک ذرا کی ہونے والی بات ہو گئی. اس کا مجھے بھی افسوس ہے اور بہت سے لوگوں کو افسوس ہے کہ اس کا نام کسی نے معلوم نہیں کس وقت کس وجہ سے تصرف رکھ دیا. بس یہ ایک آزمائش پیش آئے. اگر اس وقت اللہ تعالیٰ کسی کو یہ توفیق دیتا ہوں, میں سمجھتا ہوں توفیق کی کہ اگر آپ اوپر جائیں گے تو آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا کہیں. وہاں کیا ملتا ہے؟ وہاں یہ ملتا ہے من احسان اللہ احسان. کمال کی بات کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کمال کی بات یہ ہے, احسان احسان یہ ہے تم خدا کی طرح عبادت کرو گے تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو مہاراج وہ تم کو دیکھتا ہے. ایسا ہی وہ قرآن مجید میں آیا ہے. ایسے اور بھی قرآن مجید میں حدیث میں ایسے الفاظ نکالے جا سکتے تھے جو اس کا عنوان ہوتے, لیکن نہیں ہوا. یہ ایک واقعہ جس میں بھی حکمت الہی ہوگی پیش آ گیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ تصوف کہاں ہے, تصوف کہاں میں ثابت ہوتا ہے, یہ ایک نام کہاں آیا ہے, بخاری میں نہیں ملتا, مسلم میں نہیں ملتا, اور بوتھا میں نہیں ملتا, اور ترمذی میں نہیں ملتا, اور صرف ایک نشان میں نہیں ملتا, اور فلاں میں نہیں ملتا. حالانکہ قرآن میں ملتا ہے, حدیث میں ملتا ہے. وہ کیا کہ ذکیم اور وہاں والے ساتھ اتنی بات ہے. باقی اس کے طریقے ہیں, اس کے جو رسوم ہیں, اس کے جو مظاہر ہیں, اس کے جو تفصیلات ہیں, یہ الگ ہے. ان میں بہت اختلاف کی گنجائش, بہت تینوقات کی گنجائش, بہت تبدیلی کی ضرورت اور ہمیشہ ہوتی رہی. لیکن جو شریعت کا مخصوص تھا, لب دلوبار شریعت کا, شریعت کا جو جوہر تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا زندہ تعلق ہو, اور ایسا تعلق ہو کہ جیسے ایک زندہ حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے. بہت چھوٹی مثال ہے, جیسے بچے کو اپنی ماں پر ناز ہوتا ہے, اپنی ماں کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے, سمجھتا ہے میری ماں سب کچھ کر سکتی ہے, سب دے سکتی ہے, بہت اچھی خاص بچہ. جب اس سے بڑھ کر تعلق بندے کو خدا کے ساتھ ہو, نماز میں اس کو ایک کیفیت محسوس ہو, وہ کیفیت ہو جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ ارے ہی یا بلال, اے بلال مجھے آرام پہنچاؤ, اے بلال مجھے آرام پہنچاؤ. آج کتنے آدمی بڑے فقیر اور بڑے محدث بھی ہوں گے, لیکن یہ کیفیت نہیں. ارے ہی یا بلال پورے سوائنی کی صراط کی کیفیت نہیں. یہ کیفیت کے سجدے میں جائیں تو سینے مبارک سے ایسی آواز نکلے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آندھی چلی ہوئی ہے آپ پر, اور وہ کھٹ 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 کر رہی ہے. اس بڑا درد کا ایک جوش اور ایک طوفان اٹھتا تھا. بس یہ اس کو ان بزرگان دین نے سنبھالا مختلف ناموں سے, مختلف جگہوں پر, جن کو اللہ نے توفیق دی. ان میں سے کسی کے نام سیدنا عبدالقادر جیلانی ہے, اور کسی کے نام منیسجر ثانی ہے, اور کسی کے نام خواجہ معین الدین چشتی ہے, اور کسی کے نام شاہ ولی اللہ ہے. کتاب و سنت کے علم میں اور کتاب و سنت کی اہمیت میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. اگر میں قسم کھا کرتا ہوں کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی کے زمانے میں ایک مسئلہ کس روئے زمین پر نہیں تھا جس کو کتاب و سنت کی اتنی اہمیت اور غیرت ہو, اور کتاب و سنت کے لیے جو جان دینا چاہتا ہے سیدنا عبدالقادر جیلانی. اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کے دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حمایت کرنے کے لیے سیدھا سفر ہونے والا ارد بغیر جیسے ساری سے موقع کوئی نہیں تھا, جس نے اکبر جیسے فتنے کا مقابلہ کیا, اور اکبر جیسے فتنے اکبر کا اس نے مقابلہ کیا, تو میں بالکل صحیح کہوں گا. لیکن انہیں لوگوں نے امت کے اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے, اور دلوں کی حرارت اور گزار کو قائم رکھنے کے لیے, اور ان عبادات اور ان احکام شریعت کے جوہر اور اس کے باطن کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے تجربے کے مطابق کتاب سنت سے عرض کر کے یہ چیزیں پیش کی. اس لیے آج میں نے جیسے آپ سے کہا کہ قرآن مجید میں جس دھوم دھام کے ساتھ اور جس آن بان کے ساتھ ذکر کیا اللہ کا اس احسان کا کہ ہم نے ایسا پیغمبر بھیجا دیجیے جو تلاوت آیات کرتا ہے, تعلیم کتاب و حکمت کرتا ہے, تذکیہ کرتا ہے, اس سے میں کم سے کم یہ سمجھتا ہوں میرا فہم ناقص کہ یہ چیزیں قائم رہیں گی. اللہ تعالیٰ انہیں نعمتوں کا تذکرہ فرماتا ہے قرآن مجید میں. دیکھ لو کہ دو نعمتیں اس وقت تک باقی ہیں اور قیامت سے جن کا سلسلہ جاری رہے گا, اور جو محدود تھی اور تھوڑے وقت کے لیے تھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ علیم حکیم جو خالق ہے زمانوں کا اور مکانوں کا, وہ اس طرح اس کا ذکر نہیں کرتا. معلومات امت میں جب تک امت ہے یہ چار چیزیں کسی نہ کسی شکل میں باقی رہیں گی. چنانچہ یہ مدارس یہ تلاوت آیات کے مرکز ہیں, تعلیم کتاب کے مرکز ہیں, اور یہ حدیث اور سیرت کی کتابیں اور یہ معلمین اخلاق اور مسلمین امت یہ تعلیم حکمت کے ذمہ دار ہیں. اور یہ صوفیاء کرام جن کو صوفیاء کرام مجبوری سے کہتے ہیں کہ ان کا یہی مشہور نام ہے, لیکن مذکیر و مربین اور اہل باطن اور شخص باطن کے عالم یہ مذکیر کا مظہر ہے. مذکیر کے شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناظرین ہیں. بس اب آپ یہ جامعہ کو اگر ان چاروں چیزوں کا مقصد بنانے کی کوشش کریں. اور
اللهم إنا نسألك أن تقدم خيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره بين الكفر والصدوق والاستهان وجنا من المعاصرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع
نادر تقاریر شعرا کی آواز میں منتخب کلام کے دو منفرد سلسلے ندا الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری دار المعارف امین الدین روڈ منیر آباد بھٹکل ین کے پن کوڈ نمبر 5813200 انڈیا ای میل کا پتہ منیری @